الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التحريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس على صاحبها الصلاة والسلام إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. اس وقت عالمی ملت اسلامیہ کس صورتحال سے دوچار ہے اور کتنی خوفناک صورتحال ہے جس سے سابقہ ہے، کتنے برے دن ہیں کہ جو آ رہے ہیں، اور ان میں پھر ہمارے لیے کوئی راہ نجات ہے یا نہیں ہے تو کیا؟ آج مجھے اسی آخری موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنی ہے. اس کے لیے میں نے جو دو مقامات سے آیات تلاوت کی ہیں ان کا میں پہلے چاہتا ہوں کہ مفہوم آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بعد میں تقریر کے دوران سے اس کا تعلق بہت واضح ہو جائے. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو، لیکن خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. یہ صرف رسم نہ ہو کہ زبان سے آپ نے کہہ دیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، یا آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کی گردانیں شروع کر دی، سو سو مرتبہ تسبیح کرنی شروع کر دی. یہ نہیں، دل کی گہرائی سے توبہ. انہوں نے بعد میں کروں گا اس کی شرائط کیا ہے. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص اور اخلاص کے ساتھ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. اور برائیوں کا دور کرنا دو معنی میں ہے، نام اعمال پر جو گناہ کے دھبے لگے ہوئے ہیں ان کو صاف کر دے گا، دامن کردار پر جو غلط عادتوں کے داغ پڑے ہوئے ہیں انہیں صاف کر دے گا. یہ دونوں مفہوم ہوں گے تکفیر سیئات. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، اور تمہیں داخل کرے گا ان جنتوں میں، ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وہ دن وہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. ظاہر بات ہے ان کے لیے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، اور اس وقت اہل ایمان کیا کہتے ہوں گے؟ نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم، ان اہل ایمان کا نور جو ہے وہ ان کے سامنے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا. یہ میدان حشر کا ایک نقشہ ہے. کہ گھپ اندھیرے کی حالت میں کسی ایک ایسے مرحلے سے گزرنا ہوگا کہ جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی وہ لڑکھڑا کر گریں گے. ہماری عام اصطلاح میں اسے پل صراط کہتے ہیں. ایک بہت تنگ راستہ ہے جس پر سے گزرنا ہے, اور اس پر سے جو گزر جائیں گے وہ پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ گویا کہ اہل ایمان جو حقیقی اہل ایمان تھے, اور جو ایسے ہی زبانی کلامی اہل ایمان تھے حقیقت میں منافق تھے, ان کے درمیان چھاٹی کرنے کے لیے یہ ایک چھلنی لگائی جائے. اس گھپ اندھیرے سے گزرنے کے لیے جو اہل ایمان ہیں انہیں نور دیا جائے, کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور تھا, وہ ظاہر ہو جائے گا سامنے کی طرف اور داہنی طرف. سامنے کا نور قلب کا نور ہوگا, نور ایمان, اور داہنی جانب کا نور اعمال صالحہ کا نور ہوگا, کیونکہ وہ داہنا ہاتھ جو ہے اس کا کاسک ہے. تو نور کا نور دوڑتا ہوگا, یسعا نورہم بین ایدیہم وبعنانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. اب حدیث میں آتا ہے کہ اس نور کی مقدار کے اعتبار سے بہت فرق ہوگا لوگوں میں. کسی کا ایمان جو ہے وہ تھوڑا سا تھا تو صحیح, دل میں تو تھا کم تھا, تو روشنی بھی بندھم ملے گی. اعمال صالحہ تھے تو صحیح, لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے, لہذا دانے ہاتھ کی روشنی بھی بندھم ہوگی. جن کی اس سے زیادہ ایمان کی گہرائی ہوگی انہیں زیادہ روشنی ملے گی. حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کو تو روشنی ایسی ملے گی کہ جس کا نور مدینے سے صنعاء تک پہنچے گا. اب صنعاء جو ہے یہ یمن کا جو ہے دار الخلافت, وہاں تک ظاہر بات ہے کہ ایسا نور تو اللہ کے نبیوں کا ہوگا, صدیقین کا ہوگا, حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ نور ہو سکتا ہے. بعض کا اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی. تو یہ لوگ بھی بہت خوش قسمت شمار ہوں گے اس وقت کہ جن کے قدموں کے سامنے روشنی ہو گئی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اندھیری رات میں چل رہے ہو کسی پگڈنڈی پر اور آپ کے پاس ٹارچ ہو, تو کم سے کم یہ تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کوئی گڑھا ہے آگے یا نہیں ہے, کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو نظر آ جائے گا, تو حفاظت تو ہو جائے گی. تو یہ فرق و تفاوت ہوگا اس نور کی انٹینسٹی. لیکن جن لوگوں کا نور کم ہوگا وہ پھر اللہ سے دعا کریں گے, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اے رب ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے, اور ہماری جن غلطیوں اور جن گناہوں کے بنا پر ہمارا نور مدھم ہے اپنے اختیار مطلق سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, ہمیں بخش دے, ہمارے گناہ معاف فرما دے. انک علی کل شیء قدیر, یقین تو ہر چیز پر قادر ہے, تجھے کسی اور سے سینکشن نہیں لینی, منظوری نہیں لینی, تو جو چاہے فیصلہ کرے, تیرا اختیار کامل ہے. یہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن مجید میں توبہ کی عظمت کے اعتبار سے بہت اہم ہے. ویسے تو یہ مقامات کئی جگہ قرآن میں آئے, سورہ نساء میں آیا ہے. توبہ کی قسمیں بیان ہوئی ہیں, ایک توبہ وہ ہوتی ہے جو گناہگار فوراً متوجہ ہو جائے توبہ کر لے. اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ذمے ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب, فوراً. البتہ یہ بتا دیا گیا کہ جو انسان گناہ کرتا رہے یہاں تک کہ موت کے آثار شروع ہو جائیں, پھر توبہ کا دروازہ بند. یہ جب تک زندگی کی امید باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. معلوم یغرغر حدیث میں آیا ہے, جب تک کہ گھنگرو نہیں بول اٹھتا حلق کے اندر, یہ عالم نزا کی ایک کیفیت ہے, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور پھر اس توبہ سے صرف یہی نہیں ہوتا کہ گناہ معاف ہو جائیں, بلکہ گناہ کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یہ سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا گیا. اور یہ مضمون کہ اس میدان حشر میں اس ایک خاص مرحلے سے جسے میں نے عرض کیا کہ ہم عام زبان میں پل صراط کہتے ہیں, گزرنے کے لیے اہل ایمان کا نور ہوگا, نور ایمان جو ان کے سامنے کی طرف ظاہر ہوگا, ان کا داہنی طرف جو ہے وہ نور اعمال صالحہ. یہ مضمون قرآن مجید میں یہ سورہ حدید کے اندر بھی آیا ہے، یوم یسعی انظرہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں بشارتیں دی جائیں گی اس دن، اب آپ لوگوں کے لیے ان جنتوں کی بشارت ہے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ تو یہ ہے توبہ کی عصمت۔ اچھا، توبہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انفرادی توبہ، آپ نے اپنی جگہ پر توبہ کر لی، معاشرہ غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی کہ معاشرہ صحیح رخ پر آ جائے، آپ دعوت دیتے رہے، آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، لیکن معاشرے پر اثر نہیں ہوا۔ معاشرہ بحیثیت مجموعی عذاب الہی کا نشانہ بن کر رہے گا، اور اس میں ایک اندیشہ ایک جگہ پر ظاہر کیا گیا ہے، سورہ الفال میں فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے صرف گناہگاروں کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ بے گناہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ جب عوامی عذاب آتا ہے کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ لیکن ایک اور جگہ پر ایک اور توقع دلائی گئی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو انفرادی توبہ جو ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہے، اور ایک توبہ ہوتی ہے اجتماعی توبہ، پوری قوم کو توبہ کرنا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ اگر عذاب کا فیصلہ ہو بھی چکا ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے اس قوم کی توبہ جو ہے اس کو قبول کرتے ہوئے عذاب کو لوٹا دیتا ہے۔ اس اجتماعی توبہ کی ایک ہی مثال قرآن مجید میں آئی ہے، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ میں حیران ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، امریکہ میں فلاڈیلفیا سے رسالہ نکلتا ہے ٹرمپ پیٹ، وہ پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا رسالہ ہے، اور اس میں استفا کا جو مہینے کا پرچہ آیا اس میں یہی مضمون تھا جو میں طے کر چکا تھا کہ مجھے یہاں بیان کرنا ہے۔ اس میں حضرت یونس ہی کے حوالے سے توبہ کا ذکر ہوا ہے، اور بڑی تشریح کے ساتھ جو ایڈیٹوریل ہے اس کا وہ اسی موضوع ریپینٹ ریپینٹ ریپینٹ، یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں بھی ملتا ہے، ریپینٹ فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا دور آیا چاہتا ہے تو تم رجوع کرو، پلٹو، توبہ۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی تو دعوت ہی اس توبہ کی دعوت ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے ان آیات میں، سورہ یونس کی جو میں نے پڑھ کر سنائی، اور تقریباً میں حیران ہوا کہ ہم مضمون ہی یہ باتیں جو ہیں تورات کے اندر موجود ہیں، اگرچہ اس میں ایک خاص بات کا ذکر نہیں ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ قرآن مجید نے کہ جو قصے تورات میں آ گئے ہیں ان میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کیا، کوئی بات غلط آ گئی ہے تو اس کو کاٹ دیا۔ لیکن قرآن مجید میں بیان ہوا کہ ایک قوم کی اگر مجموعی صورتحال کس درجے کو پہنچ جائے کہ نہ اس پر دعوت اللہ کا کوئی اثر ہو، نہ توبہ کی منادی سننے کو تیار ہو، نہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اور انتہائی حدوں کو پہنچ گئے ہو، تو فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کو ہلاک کر دیا جائے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے، کتنی ہی کوشش کر لیں، کتنا ہی ان کو ڈرا لیں، کتنا ہی ان کو اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر اپنی جان ہلکان کر لے، جیسے حضور سے فرمایا گیا کہ لعلک باقی نفسک اللہ یکون مومنین، اے نبی کیا ہم اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے، ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ آپ کا کام ہے دعوت تبلیغ، اتمام حجت کو آپ نے کر دیا، اب اس کے بعد آپ سے کوئی سوال نہیں ہے، آپ سے کوئی جواب دہی نہیں ہوگی کہ آپ کی قوم ایمان کو نہیں لائے، جو نہیں لائے ایمان ان کا جواب دہی ان کے اپنے ذمے ہے۔ تو ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ولو جاءتہم کل آیۃ، چاہے انہیں ساری نشانیاں دکھا دی جائیں، سارے معجزات دکھا دی جائیں، حتی یرم العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو کہ اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس، تو کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہوئی کہ جس نے اللہ کے عذاب کو آتے دیکھ لیا ہو کہ اب آ رہا ہے اور پھر ایمان لائی ہو تو اسے اس ایمان نے نفع پہنچایا ہو، سوائے یونس کی قوم کی. یہ ایک استثناء ہے تاریخ میں انبیاء اور رسول کی تاریخ میں، وہ حضرت یونس کا معاملہ ہے. ان کی قوم جب ایمان لے آئی، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر سے رسوا کن عذاب کا رخ پھیر دیا. ومتعناہم الی حین، اور ہم نے خاص وقت تک کے لیے انہیں دنیاوی ساز و سامان سے نواز دیا کہ رہو ابھی دنیا میں عیش کرو. یہ آیات 96-98 تین آیات ہیں سورہ یونس. اب اس میں جو چیز وہاں نہیں آئی، میں نے دیکھا اس مضمون کو خاص طور پر غور سے پڑھا، قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس قوم کی توبہ اللہ نے کیوں قبول کی، جبکہ یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے. عذاب آ جائے تو بس وہ تو آئے گا، اس کے بعد ایمان لانا جو ہے وہ مفید نہیں. اصل میں ان کے رسول سے ایک خطا ہو گئی تھی. قرآن مجید میں ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، ان سے غلطی ہوئی، پھر وہ کشتی کے اندر جا رہے تھے، پھر کشتی سے پھینکے گئے اور ایک ریل مچھلی نے انہیں نگل دیا، پھر اس نے اگل دیا ساحل کے اوپر، پھر بڑی ہی خراب اور خستہ حالت میں وہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. جب مچھلی کے پیٹ میں تھے وہیں وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ ہمارے ہاں اس کا ورد بھی ہوتا ہے، اس کے 100,000 کی تعداد میں پڑھے جانے کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں. تو اصل میں رسول کی خطا کریڈٹ بن گئی قوم کے حق میں. رسول کے بارے میں اللہ کا ایک قانون ہے، رسول اللہ کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو معلوم ہے سیرت کا مطالعہ اگر کیا ہے کہ حضور نے صحابہ کرام کو مدینے جانے کی اجازت دے دی تھی، گروہ در گروہ گروہ در گروہ جا رہے تھے، سب چلے گئے. اب حضور رہ گئے تھے، ابوبکر صدیق رہ گئے تھے، حضرت علی رہ گئے تھے، اور حضرت ابوبکر نے دو اونٹیاں تیار کی ہوئی تھی، خوب کھلا پلا کے فرما تاکہ تیزی کے ساتھ دوڑ کر سفر جب کرنا ہوگا پیچھا کیا جائے گا ہمارا تو ہم مدینے پہنچ جائیں. حضور سے پوچھتے رہتے تھے حضرت ابوبکر، حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. حضور اجازت آ گئی؟ ابھی نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک روز ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت سخت بھوک کے اندر حضور نے اپنے چہرہ مبارک کو ڈھکا ہوا ہے اپنے رومال سے یا چادر سے، اور آپ چلے آ رہے ہیں. حیران ہوئے ہم کہ یہ وقت تو نہیں ہے، عرب میں یہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے اور اس میں کوئی کسی کو وزٹ نہیں کرتا، آج بھی ان کی روایت یہی ہے، دوپہر کو سناٹا ہوتا ہے، کیا بازار بند دفاتر بند ان کا قیلولہ. تو یہ اس وقت بھی تھا. حضور آئے تو حضور نے آتے خوشخبری دی کہ اجازت ہو گئی. تو بغیر جو ہے واضح اجازت کے رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے. حضرت یونس علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی، اور خطا کو دیکھیے لفظ جان لیجیے، گناہ نہیں ہے، خطا. خطا کسے کہتے ہیں؟ نشانہ خطا ہو گیا، اس میں نیت کو تو کوئی دخل نہیں ہوتا نا. آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نشانہ صحیح لگے، نہیں، خطا ہو گیا. تو خطا میں ارادہ صحیح ہوتا ہے لیکن کام غلط ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو خطا اور نسیان ہے، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی طرف سے معاف کر دی. نہ خطا پر کوئی گرفت ہے، نہ نسیان پر، بھول پر بھی اور خطا پر. اور اسی لیے قتل خطا اور قتل عمد میں فرق ہے. قتل عمد ہے تو پھر تو اس کا بدلہ جو ہے وہ قتل ہی ہو جائے گا، یا یہ کہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائے. قتل خطا کے لیے کفارہ ہے، اس کے لیے اس کے بدلے میں جان لینی ضروری نہیں. اسی طرح مجتہدین کے بارے میں فرمایا، مجتہد اگر غلطی کر بیٹھے، خطا مختی، اس کے لیے بھی اکہرا ثواب ہے، گناہ کا ثواب ہی نہیں. اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، اپنی انتہائی کوشش کی لیکن غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. تو اس کو اکیلا ثواب تو ملے گا اپنی اس محنت کا جو اس نے کی. البتہ اگر مجتہد مصیب بھی ہے، صحیح رائے پر تک پہنچ گیا، صحیح رائے تک، تو اسے دوہرا ثواب ملے گا. تو یہ خطا کا لفظ استعمال میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے نبی کے لیے. خطا یہ ہو گئی کہ جب قوم کو انہوں نے دیکھا یہ اڑی ہوئی ہے اور یہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے، تو حمیت حق کا، غیرت حق کا اتنا غلبہ ہوا کہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چھوڑ کر چلے گئے، اگرچہ ابھی اللہ تعالی کی طرف سے اجازت نہیں آئی۔ تو یہ ڈیبٹ کریڈٹ کا معاملہ ہے، یہ جو معاملہ ڈیبٹ ہوا حضرت یونس علیہ السلام کے کھاتے میں، وہ کریڈٹ ہو گیا قوم کے خاتے، کہ اس قوم کو پھر یہ کہ جب حضرت یونس چلے گئے اور عذاب کے آثار شروع ہو گئے، اب اس قوم نے محسوس کیا کہ واقعی یونس تو ٹھیک ہے، تلاش کیا یونس کو، وہ کہیں ملے نہیں، ہم ایمان لے آئے فوری طور پر تو کہیں ملے نہیں، تو سب کے سب نکل آئے۔ نینوا شہر تھا یہ نینوا بہت بڑا شہر تھا اس زمانے میں، تہذیب اور تمدن کا بہت بڑا مرکز تھا، شمالی عراق وہاں کا معاملہ ہے، اور وہاں سے پھر وہ سب کے سب اپنے گھروں سے نکل آئے اور آ کے کھلے میدان میں رونے چیخنے لگے، اللہ ہم ایمان لے آئے، اللہ ہم ایمان لے آئے، اللہ ہم ایمان لے آئے۔ تو فرمایا کہ جب وہ لوگ ایمان لے آئے، اللہ قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے، لما امنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دنیا میں جو عذاب آنے والا تھا، رسوا کن عذاب، اس کو ہم نے کھول دیا، اسے دور کر دیا۔ ومتعناہم الی حین، ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا کہ ابھی تم اور کچھ عرصے دنیا میں رہو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کے پس منظر میں آپ دیکھیں اس وقت کے عالمی حالات کیا ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ ہے بہت بڑے پیمانے پر کہ جو انہوں نے لڑنی ہے ویسٹ، اور یہ در حقیقت صرف اس کا ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو مڈل ایسٹ میں ہوگا، ہوتے ہوتے یہ چیز پھیلے گی تمام عالم اسلام کے خلاف۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، امریکہ اور برطانیہ، حالانکہ ان کی رائے عامہ جو ہے وہ بہت شدید رد عمل کا اظہار کر چکی ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا سا ریلیف جو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، دنیا محسوس کر رہی ہے، وہ یہ کہ یورپ کسی طرح مختلف رخ پر جاتا نظر آ رہا ہے۔ گمان تو یہی تھا کہ یہ ایک ہی ہے بالکل، ان میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ جو شعر ہے علامہ اقبال کا کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اب ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ دراڑے پڑ گئے۔ نیٹو جو امریکہ کا بنایا ہوا، امریکہ کا پروردہ، اس کے اندر بھی امریکہ کے خلاف رائے اٹھی اور کافی جو ہے چہمے گوئی ہوتی رہی، مذاکرات ہوئے، تو دراڑ تو ظاہر ہو گئی اگرچہ بعد میں انہوں نے سرنڈر کر دیا، لیکن اس کے ساتھ جسے کہا ہے اولڈ یورپ، یہ بڑا تانے والا لفظ ہے جس کو آپ نہیں سمجھیں گے، اولڈ یورپ سے مراد کیا، وہ پرانا دقیا دوسری یورپ۔ کیوں؟ یورپ ایسا ممالک کا مجموعہ ہے جن کی تاریخیں ہیں بڑی، روم اس کا پس منظر، فرانس کا شارلیمان جو امپرار ہوتا تھا اس کا تاریخ، ان لوگوں کے اندر نیشنلزم بھی ہے اگرچہ وہ جمع ہو رہے ہیں اور وہ یورپ کو یکجا کر رہے ہیں، یونین ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ ان کا نیشنلزم ہے، ان کی ہر قوم کی اپنی روایات ہے اور اس میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اس کے اوپر ان کے اندر جو ہے ایک احساس خود اعتمادی کا ہے۔ پھر یہ کہ ان میں اکثریت جو ہے کیتھولکس کی، جو عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو شکل اختیار کی تھی سینٹ پال نے، اور اس کے بعد جب رومی ایمپرر ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور عیسائی ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں جو مذہب وجود میں آیا تھا جس کا صدر مقام ابھی ویٹیکن ہے، روم میں ہے، پوپ جو گویا کہ پورے یورپ کا بے تاج بادشاہ تھا، سیاسی طور پر ملک تھے ان کے بادشاہتیں تھی، لیکن یہ ہے کہ پوپ سب سے بالا تر تھا، اس کی ڈیکری، اس کا فرمان، اس کا حکم ہر جگہ چلتا تھا، ہر ملک میں چلتا تھا، تو اس اعتبار سے تانا دیا ہے۔ جبکہ امریکنز جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ایک نیا ہے جو کہ پوپ کے اقتدار کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی اور انہوں نے اس پرانی عیسائیت کو چھوڑ کر ایک نئی لبرل عیسائیت اختیار کی۔ ابھی تک کیتھولکس میں کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہیں کہ جو شریعت کے بعض احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ میں 71 جنوری میں 2 دن ٹھہرا تھا، یہ اسی بیلجیم میں جو ابھی شامل ہوا تھا فرانس اور جرمنی کے ساتھ نیٹو میں امریکہ کے خلاف، تو بیلجیم میں ٹھہرا تھا، اور وہاں ایک شخص جو نوجوان تھا ایمان لایا تھا، اس سے پہلے کچھ خط و کتابت تھی، میں نے کہا اس سے مل لوں میں جا کر، ایک سہارا ہوتا ہے، ایک بالکل کافرانہ ماحول میں ایک شخص ہے، اس کے والد جو ہے وہ بیلجیم کے پولیس چیف تھے، بہت بڑے افسر، بڑا عمدہ ولا تھا ان کا، انہوں نے اگر جو شخص نے مجھے اپنے گھر نہیں ٹھہرایا، انہوں نے کہا کہ ہمارا میرا اور میرے والدین کا ایک جنٹلمین ایگریمنٹ ہے کہ ہم مذہب کبھی ڈسکس نہیں کریں گے. وہ گیا تھا کہ موراکو میں اس نے سروس کی تھی، اسکول ٹیچر تھا، وہاں وہ اسلام سے متاثر ہوا، ایمان لے آیا. اب وہ تھے رومن کیتھولکس اور کٹر، ماں باپ دونوں، اب اکلوتے بیٹے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، تو وہ رہ رہے تھے ساتھ ہی. اور یہ کہ ہمارا یہ معاہدہ ہے کہ ہم مذہب ڈسکس نہیں کریں. پھر اس نے ایک وقت مجھے کھانے پر بلایا اور کہا آپ بالکل مطمئن ہو کر یہاں کھائیں پیئیں، اس گھر میں نہ کبھی شراب کا کوئی قطرہ آیا ہے اور نہ ہی سور کا گوشت آیا. میں حیران ہوں رومن کیتھولکس کے اندر اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں یہ مادر پدر آزاد، ان کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت کا کوئی حصہ نہیں سرے سے، اور یہ پوپ کو تو کہتے ہیں شیطان. تو اسی حوالے سے کہا اولڈ یورپ، جرمنی اور فرانس اور اٹلی، یہ ہیں وہ تین قومیں کہ جو یورپ کی بڑی عظمت کی نمائندگی کرنے والی ہیں. ان کے یہاں نیشنلزم بھی بہت گہرے ہیں، اور فرانس خاص طور پر جو ہے وہ رومن کیتھولک. تو بارہ نمبر ایک، یہ جو تھوڑا سا اختلاف ہو رہا ہے ان کے مابین، امریکہ اور برطانیہ ایک طرف اور فرانس اور جرمنی اور روس اور چائنا بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہ دوسری طرف، اس سے ہمیں کچھ تھوڑا سا ریلیف سا محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ جان لیجئے، ایک تو یہ اختلاف عارضی ہے، جیسے نیٹو کے بھی تین ملکوں نے تھوڑی سی رد و قضا کے بعد گردن جھکا دی، ایسے ہی. نمبر دو یہ ہے مسلم دشمنی میں یہ دونوں جوان ہیں، دونوں کا آخری مقصد فلسطین میں ایک عیسائی ریاست قائم کرنا ہے. دونوں فرق صرف یہ ہے کہ یورپ انڈر دی لیڈرشپ آف پوپ یہ چاہتا ہے کہ براہ راست وہاں پر جا کر اور یہودیوں کو بھی بے دخل کرے اور مسلمانوں کو بھی بے دخل کرے اور وہاں پر ایک عیسائی ریاست، کیتھولک عیسائی ریاست قائم ہو جائے، جیسے ایسٹ تیمور میں انہیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، وہاں بھی حکومت کیتھولک بنی ہے، کیتھولک. یہ تو ہے ان شمالی لوگوں کا، جرمنی ہو فرانس ہو، ان لوگوں کا اصل کیا ہے کہ براہ راست کا. پروٹیسٹنٹس کو تورات کے کچھ سابقہ انبیاء جو تھے، جو حضرت مسیح اور حضرت موسیٰ کے درمیان آئے، کچھ ان کی پروفیسیز ہیں اولڈ بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تورات میں، اس کی بنا پر ان کا ایک عقیدہ بن چکا ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے وہ عقیدہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر اترنا اس وقت ممکن ہوگا جبکہ نمبر ایک آرمگیڈون ہو جائے، ایک بہت بڑی جنگ مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر، نمبر دو گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے. اب گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ جسے آج کہا جا رہا ہے چینج آف ریجن، پورا علاقہ نقشہ نیا بنا دیں گے، لفظ استعمال نہیں کیا جا رہا. گریٹر اسرائیل بن جائے گا تو تھرڈ ٹیمپل بنے گا، حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا معبد عبادت کا وہ گرا دیا تھا نبوکدنضر نے 587 قبل مسیح میں، 150 برس کے بعد انہوں دوبارہ بنایا سیکنڈ ٹیمپل، اسے گرا دیا 70 عیسوی میں ٹائٹس روگی نے، وہ گرا پڑا ہے، وہ انہوں نے بنانا ہے. اور چونکہ مسلمانوں کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی آرمگیڈون البلحبۃ العظمیٰ کی وجہ سے، ریزسٹنس ختم ہو جائے گی، مسجد اقصا کو بھی گرا دیں گے، قبۃ الصخرہ کو بھی گرا دیں گے، اور وہاں اپنا وہ معبد کھڑا کر دیں. پھر اس معبد میں لا کر حضرت داؤد کا تخت رکھا جائے گا، ایک ایسا پتھر جو ان کے نزدیک بڑا مقدس ہے، جس کے اوپر بیٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے تاج پوشی ہوئی، پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی. وہ پتھر موجود رہا یروشلم میں، پھر رومیوں نے جب یروشلم کو برباد کیا تو وہاں سے وہ پتھر لے گئے، جیسے ہمارے ہاں سے کوہ نور ہیرا لے گئے یا تخت طاؤس لے گئے، ایسے وہاں سے وہ پتھر لے گئے. وہ پہلے گیا آئرلینڈ میں، پھر آیا اسکاٹ لینڈ میں، پھر آیا انگلینڈ میں، اب موجود ہے جو کہ ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو ایک چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں وہ موجود ہے. صرف فرق یہ ہے کہ 14ویں صدی میں اس پتھر کو سیٹ کی جگہ پر رکھ کر اور اس کے گرد ایک کرسی بنا دی گئی ہے تاکہ جیسے کہ تخت ہوتا ہے اس پر بادشاہ بیٹھتے ہیں ایسے ہی وہ ہو، تو وہ موجود ہے ویسٹ منسٹر ایبر میں، وہ لا کے رکھا جائے گا. جب یہ مراحل طے ہو جائیں گے تو حضرت مسیح نازل ہوں گے اور اس تخت داؤد علیہ السلام پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے. لہذا وہ چاہتے ہیں پہلے یہ کام ہو جائے جلد از جلد تاکہ حضرت مسیح کا نزول ہو جائے. کیتھولکس غالباً ان باتوں میں بلیو نہیں کرتے, وہ کہتے فوری طور پر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک تو یہ کہ یہ اختلاف عارضی ہے, نمبر دو ان کے اپنے کچھ مذہبی عقائد کی وجہ سے, کچھ یہ بھی ہے پرائیڈ آف یورپ. اب یورپ جو ہے اس طریقے سے سول سپریم پاور آف ارتھ جو ہے وہ امریکہ بن جائے, یہ تو نو آبادی ہے ایک طرح کی, 250 سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں ہے, اس کا کوئی نیشنلزم نہیں ہے, اس کی کوئی روایات نہیں ہے جس پر وہ فخر کر سکے, یہ سپریم پاور بن کر بیٹھ گیا. تو ایک ان کے اندر ان کی انا جو ہے مجروح انا وہ بھی ہے جو رد عمل کر رہی ہے. تیسرے یہ مذہبی فرق بھی ہے, لیکن یہ رفع ہو جائے گا اور بالآخر وہ منزل آ جائے گی. کتنا وقت لگتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا, جس کی خبر حدیث میں کہ عیسائی 80 جھنڈے لے کر عالم اسلام پر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی, 8.5 لاکھ فوج کے ساتھ یہ الملحمۃ العظمیٰ ہونے والا ہے مسلمانوں کے خلاف, جس میں ابتدا میں یہ سارے ملک جو ہیں وہ لے جائیں گے, ترکی بھی لے جائیں گے اور شام بھی لے جائیں گے, عراق بھی لے جائیں گے. صرف یہ ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا ایک حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا, وہ مدینہ منورہ کو بھی لے جانا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدینہ منورہ کی خصوصی حفاظت فرمائے. یہ صورتحال سامنے ہے. اب آئیے اپنے ملک کی طرف. پاکستان کا معاملہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها, دو جگہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے, کہہ رہے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں اس سرزمین مکہ کی طرف, قریش کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے آس پاس کے قبائل ایمان لا رہے ہیں, گویا کہ وہ گھیراؤ میں آ رہے ہیں اسلام کے. یہی حال اس وقت پاکستان کا ہے, ہم گھیراؤ میں آ گئے ہیں, ہمارا اصل دشمن اسرائیل ہے اور اسرائیل نے ڈکلیئر کیا ہے اسے کہ اسے اگر خطرہ ہے تو وہ صرف پاکستان سے. یہ 1967 کی جو جنگ ہوئی تھی 6 روزہ جنگ, 6 days war, مصر اور شام اور اردن تینوں ملک اور ایک طرف یہ اسرائیل, اور تینوں کو اس نے زبردست شکست دی اور ہر ایک سے کچھ علاقہ چھین لیا, مصر سے سینائی پینسولا لے لیا, شام سے گولان ہائٹس لے لیے, اور یہ سارا ویسٹ بینک جو کہلاتا ہے یہ پورا کس کا تھا, یہ اردن کا تھا, آدھا یروشلم بھی اردن کے پاس تھا, مسجد اقصی کی تبلیت جو ہے وہ تبلی کون تھا, اردن تھا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنا فتح کا جشن منایا تھا پیرس میں, بن گوریون اس وقت جو ہے ان کا وزیر اعظم تھا, اور اس نے وہاں تقریب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں, خطرہ صرف پاکستان سے. سب سے بڑھ کر جو بات میں نے ابھی عرض کی تھی, اب شیرون جو ہے وہ بول رہا, بھائی تم کون, معلوم ہوا کہ وہ اصل میں پالیسی میکر ہے, وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے امریکہ, اور شام کا لفظ آیا ساتھ, عراق کے ساتھ شام اور ایران اور پاکستان کی بازی, اس اعتبار سے. اور پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارا مشرقی دشمن ہم سے کئی گنا بڑا بھارت, ہم تو اس کے سینے کا ناسور ہے, پاکستان کا وجود اسے گوارا نہیں, اس کی بھارت ماتا کے ٹکڑے کرا کے تو ہم نے پاکستان بنایا, اب وہ طاقت میں ہم سے بہت آگے نکل گیا, امریکہ کا منظور نظر ہے اسٹریٹجک, ہماری الائنس جو ہے وہ اب بھارت کے ساتھ ہے, امریکہ ساتھ کہہ رہا ہے, اور نیچرل الائنس ہے, باقی بات صحیح ہے. پاکستان کے ساتھ الائنس جو تھا امریکہ کا وہ ان نیچرل تھا, پاکستانی تہذیب اور امریکہ کی تہذیب اور, وہ تو کلیش آف سویلائزیشنز کے اندر بھی مسلم تہذیب کو ہنٹنگٹن نے کہا تھا کہ یہ ہماری ویسٹرن تہذیب کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے, اور یہ لوہے کے چنے کے مانندے سے چبانا آسان نہیں, جبکہ بھارتی تہذیب تو وہی ہے, وہی گانا بجانا ناچ ڈانس, یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے, ان کی کوئی مذہبی تقریب اس کے بغیر نہیں ہے, پردہ ان کے ہاں نہیں, پردہ وہاں نہیں, سب ختم معاملہ, مخلوط معاشرہ ان کا ہے, مخلوط معاشرہ ان کا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ڈیموکریسی جو ان کے لیے مذہب کا درجہ رکھتی ہے, امریکنز کے نزدیک ان کا مذہب کیا ہے, مذہب اصل میں ان کا جو ہے ڈیموکریسی ہے, عقیدے کے طور پر عیسائی ہے لیکن مذہب جو ہے ان کا وہ تو در حقیقت ڈیموکریسی, اور اس مذہب کا موجودہ ہے بھارت, کہ حالانکہ اس کے پاس جو ہے لٹریسی پرسنٹیج بہت کم ہے لیکن یہ کہ وہاں ڈیموکریسی ورک کر رہی ہے. ان ساری باتوں کو دیکھیے, اور جیسا کہ اس نے پہلے کیا تھا فوج جمع کر دی تھی, اب اس نے جو ہے ہمارے ساتھ سفارتی جنگ شروع کر دی, وہ تو موقع کی, اور ذرا سے کوئی گرین سگنل کا منتظر ہے کہ وہ آپ کا اقدام کرے, اس کا صاف وقت یہ ہے بھول جاؤ کشمیر کو اور گردن اکراری چھوڑ دو, بھارت کے سامنے جھک جاؤ, چھوٹے بھائی بن کر رہو. جیسے کہ نیپال ہے تو ذرا نیپال سے 5-7 گنا زیادہ بڑا ملک ہے, لیکن نوعیت کوئی ہو تو ٹھیک ہے, پاکستان رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اپنی منڈیاں کھول دو ہمارے مال کے لیے, تجارت پوری طریقے سے آزاد آزاد, ورنہ پھر تیار ہو جاؤ, تمہارے حصے بکرے کر دیے جائیں گے. اور ویسٹ میں اس کی پہلے سے پیشن گوئیاں, اب سوال یہ کہ کریں کیا. اگر آپ دیکھیں طاقت ورسس طاقت تو ہماری کوئی حیثیت جو ہے وہ بھارت کے مقابلے میں نہیں. اور یقینی سمجھیے جب چاہے گا امریکہ آپ کے ایٹمک ہتھیاروں کے اوپر قبضہ کر دے گا, تو دیر نہیں لگے گی, تو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے اور ایک ایک شے کا انہیں علم ہے. پوری ایف بی آئی اور اس کی جو ہو رہی ہے پاکستان کی مانیٹرنگ, کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں. اور پھر ظاہر بات ہے کہ ہم بھارت کے نعم و کرم پر ہوں گے. اصل مسئلہ کیا ہے, یہ وقت ہے توبہ کا کہ اللہ کی مدد کو پکارا جائے. توبہ صرف ہمارے پاس راستہ ہے, کیونکہ یہ تمام مذہبی عناصر جو ہیں عیسائی یہودی اور مسلمان یہ تینوں یہ اس پر متفق ہیں اس وقت. وی آر لیونگ ان دی اینڈ ٹائمز, اب یہ اس دنیا کے آخری دور کا آغاز ہو چکا ہے, قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے. اور مختلف پروفیسیز کے اندر آن حضور کی پیشن گوئیوں میں یا تورات کی پیشن گوئیوں میں یا انجیل کی پیشن گوئیوں میں جن حالات و واقعات کا ذکر ہے اس کے لیے گویا کہ سٹیج سیٹ ہو چکا ہے. اب تو ایک ہی راستہ ہے, اللہ کی طرف رجوع کرو. توبوا الی اللہ توبتا نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اب تو اس کا واسطہ, اللہ کی مدد ہوگی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا. ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. یہ سورہ محمد کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر اور کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے. کھلی بات ہے, بولا یَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اللہ لازمن مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. آپ اس کے دین کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جائیں, اللہ کی امداد آپ کے شامل حال ہوگی. اب یہاں میں پھر عرض کروں گا, ایک ہے انفرادی توبہ, اجتماعی توبہ انفرادی توبہ سے شروع ہوتی. انفرادی توبہ بھی جیسے تسبیح کرنے سے نہیں ہو جاتی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1000 دفعہ یا 1,00,000 دفعہ پڑھ دیا اس سے کچھ توبہ نہیں ہوتی. وہ تو ایک ذکر کا ثواب آپ کو مل جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اس سے کوئی توبہ نہیں ہوتی. انفرادی توبہ کی شرائط کم سے کم 3, اور اگر معاملہ ہے حقوق العباد کا تو ایک چوتھی بھی شامل ہو جائے گی. اگر صرف حقوق اللہ کا معاملہ تو 3 شرائط. حقیقی پشیمانی دل کی گہرائیوں میں کہ میں غلط کام کرتا رہا ہوں, عزم مسلم کہ اب نہیں کروں گا, اور ایک دفعہ اس گناہ کو لازمن چھوڑ دینا. یہ تو ہو سکتا پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ جذبات کا ریلا آئے پھر غلطی ہو جائے, لیکن نہیں, اس وقت توبہ کی صحت جو ہے اس پر ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گناہ. یہ 3 شرطیں اگر پوری نہیں ہوتی تو کوئی توبہ نہیں. چوتھی شرط, اگر حقوق العباد کا معاملہ, یا ان سے معافی حاصل کرو یا کمپنسیٹ کرو, مال مارا ہے ان کا مال ادا کر دو, بہنوں کی وراثت نہیں دی تھی ادا کر دو, کسی کی تہمت لگا دی تھی جا کر معافی مانگو. یہ ہے شرائط توبہ کی, یہ ہو تو توبہ ہو. اچھا یہ ہو جائے تو چاہے پوری قوم نہ مانے, پوری قوم غلط راستے پر چلتی جائے, پوری قوم پر عذاب ہلاکت آ جائے, لیکن نمبر 1, اس شخص کی جس نے توبہ کی تھی عاقبت درست ہو جائے گی. اصل زندگی تو وہی ہے, وہ وہاں اللہ کے عذاب سے بچ جائے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. نمبر 2, ایک امید یہ بھی دلائی گئی ہے, یہ سورہ آراف میں ہے, بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ. ایک قبیلہ ان کا آباد تھا سمندر کے کنارے, ماہی گیری ان کا پیشہ تھا. اب مچھلیوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کے دن یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے, یوم السبت میں ان کے لیے دنیاوی کاروبار کرنا حرام, باقی 6 دن جو ہے تھی ہماری جان کے لاگو ہے, لہذا وہ 6 دن تو گہرے سمندروں میں چلی جاتی تھی. اور گہرے سمندروں میں مچھلی پکڑنے کا اس وقت کا کوئی طریقہ تھا ہی نہیں, جیسے آج ٹرالرز گھومتے پھرتے ہیں دنیا میں گہرے سمندر سے لاتے کہاں کہاں سے کھینچ کر, وہ تو نہیں تھا نا.
اور جب ہفتے کا دن آتا تھا وہ ساحل سمندر کے پاس آ کر اٹکیلیاں کر رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں، انہیں پتا ہے ہمیں کس دن ہاتھ ملے گا. یہ آزمائش بن گئی اس کو. کچھ لوگوں نے ایک بہت ہی گھٹیا ہیلا تراش لیا کہ ہم ہفتے کے روز مچھلی تو نہیں پکڑیں گے لیکن سمندر سے نالیاں کھود کھود کر اور گڑھے بنا کر اور سمندر کا پانی گڑھوں میں لے آئیں گے تاکہ مچھلیاں بھی آ گئیں ساتھ، اور پھر ان کا دروازہ بند کر دیں گے، سمندر سے رشتہ کاٹ دیں گے، اتوار کی صبح آگے پکڑ لیں گے. اب یہ تو ایک دھوکا تھا نا، فریب تھا، ایک ایسا ہیلا تھا کہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، کھیلنا ہے. وہ دنیاوی کاروبار تو اس لیے حرام تھا کہ اللہ سے لو لگاؤ، تورات پڑھو، نوافل ادا کرو، کچھ کرو، اس لیے تھا نہ یہ کہ وہ تو لگے ہوئے خدائی کے اندر اور پانی لا رہے ادھر، وہ تو سارا حکم تو ختم ہو گیا. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو انہیں روکتے تھے کہ بد کرو، خدا کو غضب کو دعوت نہ دو، تم پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا. کچھ تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو نہ تو اس گناہ میں شریک تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، یہ بین بین تھے، بلکہ وہ کہتے تھے ان سے جو روک رہے تھے، لما تعزون قوما اللہ مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے، یہ قوم کا ہلاک ہو کر رہے گی، ان پر عذاب آ کر رہے گا، یہ تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، تم خام خواہ اپنے آپ کو وعد و نصیحت کے اندر ہلکان نہ کرو. تو وہ جواب دیتے تھے معذرت للہ ربکم ولعلہم یتقون، ہم اپنے رب کے حضور میں تو معذرت پیش کر سکیں گے نا کہ اللہ ہم روکتے رہے، اپنا فرض ادا کرتے رہے، اور شاید وہ سب نہیں صحیح، کوئی لوگ تو ان میں سے ہو کہ جو باز آ جائے، ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے. اس کے بعد قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا کہ جو گناہ کا ارتکاب کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو بچا لیا، فانجینا الذین ینہون عن السوء، جو اس برائی سے روک رہے تھے انہیں ہم نے بچا لیا. تو اگر ہم انفرادی توبہ کر لیں گے تو آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے اس واقعے کے اندر، اگر آپ نہیں اند منکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جب عمومی عذاب آئے تو اس سے آپ کو بچا. لیکن اب سوچئے کہ اجتماعی توبہ کیا ہے. اس کے لیے بھی کچھ لوگ میرے پاس خطوط آئے ہیں باقاعدہ، بعض خواتین نے لمبے آپ کو اہتمام کریں، اجتماعی توبہ کا اہتمام کریں، کوئی میدان میں جا کر اور کوئی دعا خاص کروائیں، کوئی لوگوں سے جو ہے خاص نماز پڑھیں تو توبہ کی. میں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ کوئی شے ثابت نہیں ہے اجتماعی توبہ کی، یہ بھی ایک رسم ہے، ایک لاکھ مرتبہ آیا کریمہ کا ورد ہو رہا رسم ہے. انفرادی توبہ کی چار شرطیں میں آپ کو بیان کر چکا، تین یا چار. اجتماعی توبہ کی شرط کیا ہے؟ کسی قوم کے اندر اتنے لوگ انفرادی توبہ کر لیں اور اپنے وجود پر اور اپنے گھر میں اللہ کے احکام نافذ کر دیں کہ پھر وہ جمع ہو کر اپنے ملک کے نظام کو بدل دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کر دیں، تو توبہ ہوگی. اجتماعی توبہ یہ کسی خاص نماز سے، کسی خاص دعا سے ہونے والی توبہ نہیں، بلکہ اس کے لیے تو یہ ہے کہ فرد پہلے توبہ کرے، پھر مل جل کر ایک طاقت بنے، ایک جماعت، ید اللہ علی جماعت، جماعت کے اندر ہے در حقیقت اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ. حضور نے فرمایا انی آمرکم بالخمس، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، میں خود نہیں بات کہہ رہا، بالجماعت والسمع والطاعۃ والہجرت والجہاد فی سبیل، التزام جماعت، اور جماعت بھی ایسی جو سب ہوتا سنو اور مانو، لسن اینڈ اوبے، اور پھر ہجرت کرے اور جہاد کرے. اس طرح کی جماعت جو ہے فراہم ہو جائے تاکہ جو ہمارا جو سرکردہ طبقہ ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، جو انگریزی تہذیب کے دل دادا ہیں، جو مغرب کی پرستش کر رہے ہیں، مغرب کی پیروی کر رہے ہیں، ہو آر سولڈ آؤٹ ٹو دی ویسٹرن سویلائزیشن، ان لوگوں کو اس ملک سے بھاگنا پڑے یا ان کے ہاتھ سے حکومت چلی جائے، جیسے کہ شہنشاہ ایران کو بھاگنا پڑا تھا، اس کو کوئی فوجی شکست تو نہیں ہوئی تھی، اس کی فوج ختم نہیں ہوئی تھی، اس کا اسلحہ خانہ آج بھی ہم سنتے ہیں کہ پورے ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ جو ہے وہ شہنشاہ ایران کے پاس تھا، لیکن جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوئے، اور 20 سے 30 ہزار انسانوں تک نے جان دے دی، پھر اسے خطرہ ہوا کہ اب فوج جو ہے یہ میری طرف رخ کر لے گی، کب تک مارے گی اپنی قوم کے لوگوں کو، آخر یہ سب ایرانی ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آ گئے ہیں، کوئی دشمن قوم کے افراد تو نہیں ہے، اچھا فوجیوں کے ساتھ ان کے رشتے ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی شالہ ہے، کوئی اور بہنوئی ہے، یہ رشتے بھی تو ہے کہ نہیں ہے. تو اس ایک وقت کے بعد پھر قوم نے ہاتھ کھینچ لیے، اور پھر جب ہے شاہ کو نظر آیا کہ اب فوج اگر ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو میں کیا کروں گا، بھاگا جان بچا کر. اور آپ کو معلوم ہے اس کا حشر کیا ہوا، امریکہ جس کا وہ ایجنٹ تھا اس علاقے کے اندر، سب سے بڑا ایجنٹ اس علاقے میں امریکہ کا شہنشاہ ایران تھا، اسی امریکہ نے سرخ جھنڈی دکھا دی، امریکہ بتانا، اس نے کہا میں کینسر کا بیمار ہوں، مجھے علاج کرانا ہے، اچھا تو سیدھے ایئرپورٹ سے ہسپتال چلے گئے، تمہارا کوئی ویلکم نہیں ہوگا، کوئی ریڈ کارپٹ جو ہے ویلکم کچھ نہیں ہوگا، سیدھے ہسپتال سے زندہ یا مردہ سیدھے باہر، اس کے سارے ایسٹس جو ہے سیز کر دیے گئے، وہ دولت پوری کی پوری جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں آ گئی، یہ سب کچھ حشر ہوا کس کا، بادشاہ کا، ادھر کیا ہمارا حال ہے، کرسٹینا روکا تو اب آئی ہے تو دیکھیے، ابھی تو ہم نے صرف ہاتھ ملاتے دیکھا ہے اخبار میں، بڑے زور شور کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ کو ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آئندہ وہ کیا پیغام لے کر آئی ہے، یا ایک دو دن میں شاید واضح ہو، یا صرف لیک ہو، کھل کر نہ کہا جائے، سعودی عرب کے بارے میں حکومت امریکہ نے کہا کہ وہ ہمارا ساتھ دے گا، ہمیں اڈے بھی دے گا، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا، ڈرتا الان اگر کہہ گا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بیانات وہاں کبھی کچھ آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے، یہ جو بائی ویلنٹ قسم کا ایٹیچیوڈ آ رہا ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ بھی اپنے عوام سے ڈر رہے ہیں، عوام میں بہت جوش و خروش ہے، بہت جوش و خروش ہے، بہت جوش و خروش ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی جن کو کہا گیا ہے کہ وہ اصل ہائی جیکر تھے جنہوں نے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو بلو کیا ہے، ختم کیا ہے، ان میں سے جو ہے اکثریت، عظیم اکثریت سعودیوں کی، اگرچہ مجھے یقین ہے یہ اسامہ کا کام نہیں، القاعدہ کا کام نہیں، یہ موساد کا کام ہے، یہ یہودیوں کا کام ہے، جنہیں پوری گراؤنڈ سپورٹ ملی ہوئی تھی، نیچے کی طرف سے اگر یہ نہ ہوتا تو ممکن ہی نہیں، جو بھی ذرا جہاز رانی سے واقف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ناممکن ہے اس طریقے سے اپنے ٹریک سے ہٹ کر جانا اور ٹھیک ٹارگٹ پہ جا کے ہٹ کر دینا جب تک کہ گراؤنڈ سپورٹ موجود ہو، وہ تو چونکہ امریکہ کی ہر سطح پر جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن، اس میں یہودی جو ہے وہ پرویا ہوا موجود ہے، لہٰذا انہوں نے یہ کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ایک دم امریکہ کا غیظ و غضب اور ریت جو ہے یہ افغانستان اور پاکستان دونوں پر آ جائے، ابھی ذرا اس معاملے کے اندر جو ہے کچھ بچت ہوئی ہے فوری طور پر تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جیسا کہ میں کہہ آیا تھا 16 ستمبر کو مشرف صاحب سے رو در رو رو برو میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ روایتیں دیکھ رہے ہیں اور حفاظتیں دیکھ رہے ہیں، تحفظات دیکھ رہے ہیں، یہ عارضی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کے پیچھے اصل میں اسرائیل ہے اور اسرائیل کا اصل ٹارگیٹ پاکستان پر، یہ صورتحال ہے، میرے پاس صوبہ سرحد کی حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ اسلامی شریعت کی تنفیذ کے لیے کیا اقدام کیے جائیں، اس کے چیئرمین میرے پاس لاہور آئے تھے، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، یہ میں مشکور ہوں ان کا، تو میں نے انہیں کچھ مشورے دیے، ظاہر بات ہے کہ شریعت کی تنفیذ ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کا ایک پروسیس ہے، ہمارے دستور میں مکمل شریعت موجود ہے لیکن کچھ اور دروازے ہیں، ایک ہی دفعہ کافی ہے اگر اس پر نیک نیتی سے عمل کیا جائے، 227 یہ دفعہ کا نمبر 227، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ایٹ اینی لیول ریپنڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنت، اس ملک پاکستان میں قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی کسی لیول پر نہیں کی جا سکتی، یہ کافی ہے اگر یہ آپریٹو ہو اور نیت صحیح ہو، لیکن اس کو باندھ کر رکھ دیا گیا ہے کس چیز کے ساتھ، کہ صرف کاؤنسل آف آئیڈیالوجی جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی وہ دیکھتی رہے گی، مشورے دیتی رہے گی، آگے کچھ نہیں لکھا کہ اس مشوروں کا کیا حشر ہوگا، چنانچہ الماریاں بھر گئی ہیں کاؤنسل آف آئیڈیالوجی کی رپورٹوں سے، مشوروں سے، سفارشات سے، کسی کی بھی تنقید نہیں، تو اب یہ ہے کہ جو دستور کے اندر یہ رکھ دیں یہ بند کر دیا جائے، شریعت کورٹ کو فعال بنایا جائے، شریعت کورٹ کے اندر جید علماء کے کئی بینچ کام کر رہے ہیں، اور ہر شہری کو حق حاصل آ کر کہ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے، لاؤ میں ثابت کرتا ہوں شریعت کورٹ، اور یہ موجود ہے ہماری شریعت کورٹ کے پروویژن، صرف یہ ہے کہ اس کے ججوں کی جو ٹرمز آف سروس ہے وہ کم رکھی گئی، جب چاہے ہٹا دیا، تو میں نے اپنا سارا جو میں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ اس دستور کے اوپر سے یہ چور دروازے ختم کر دیے جائیں تو یہ پروسیس چل پڑے گا، اور پروسیس کا چل جانا ہمارے نیت کے اخلاص کو ثابت کر دے گا، پھر ہم اللہ سے دعا کر سکیں اے اللہ ہم نے قدم بڑھا دیا، اے اللہ جو تاخیر ہو گئی جو دیر ہو گئی ہے اللہ ہمیں معاف فرما دیا، ہم نے قدم آگے بڑھا دیے ہیں، اور اس کی طرف سے اب جو بھی عذاب ہمیں نظر آ رہا ہے، نوٹ کر لیجئے، ان اریکم اللہ ما ارا، میں آپ کو وہی چیز دکھا سکتا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں، عالم عرب پر تو بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا تلا کھڑا ہے، بالکل قوم یونس کی طرح، اور وہاں کسی اجتماعی توبہ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، پاکستان میں تو پھر بھی ہے صورت ہے، کوئی امید ہے، چاہے اسے آپ ہوپی میں بھی ہوپ کہیں پھر بھی ہے اور کہیں بھی، اور صورتحال وہاں پر تو وہ عذاب الہی آ کر رہے گا اور خبریں دی گئی یہ سارے ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا بعد میں، یہ ٹھیک ہے حضرت مہدی کے آنے کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد پھر یہودی ختم کیے جائیں گے اور عیسائیت ختم ہو جائے گی، اسلام میں مدغم ہو جائے گی، وہ تو ہونا ہے جو ہونا ہے، بالآخر تو اسلام کا غلبہ ہونا ہے، اس سے پہلے جو پٹائی ہونی ہے سب سے برتر عالم عرب کی، اور نمبر دو کا اندیشہ ہے حاکم بدہن، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے، دوسرے نمبر پر مجرم ہم مسلمانہ نے پاکستان ہے جنہوں نے ایک ملک بنوایا اسلام کے نام پر، وعدے کرتے ہیں اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی غلامی سے آزادی دے دے، تیرے دین کا بول بالا کرے، تیرے دین کو قائم کرے، لہذا دوسرے نمبر مجرم ہم ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ قوم یونس کا معاملہ ہو جائے، اگر اب بھی کم سے کم پہلا قدم ہو جائے، اس طے کر دیا جائے سرکاری سطح پر، یہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا ہے پھر لے، اس اعتبار سے ایٹ دی نک آف ٹائم کسی صدر حکومت کو، آخر وہ بھی انسان ہے، اللہ کرے کہ ان کا دل بدل جائے، وہ جان لے کہ اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل نہیں ہوگی ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، اس اجتماعی توبہ کی طرف محنت کریں، پہلے انفرادی توبہ کریں، پھر یہ کہ تلاش کریں کوئی جماعت جس کے اندر آپ شامل ہو کر جڑ کر بنیاد مرسوس، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرسوس، اور اپنی جانیں تک دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور اس کے بعد جو بھی پروسیس ہے ایک منظم پرامن مظاہراتی اور مطالباتی تحریک چلے، اور پھر یہاں سے جو بھی امریکہ کے ایجنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھاگتے بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔